الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہمارے ہاں آج کل حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شعر آفاق سیرۃ النبی کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب سے تعلیم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو زکوٰۃ کی مختلف جو ہے مطلب جو تفصیلات ہیں وہ حضرت بیان فرما رہے تھے، زکوٰۃ کے لغوی معنی سے لے کر اس کی اصطلاحی، اور پھر گزشتہ امتوں میں اس کے جو صورت، اس کی جو صورتیں تھیں، اور پھر اس امت میں چونکہ یہ امت قیامت تک مطلب ایک ہی مذہب پہ چل رہے گا، تو اس وجہ سے اس میں وہ تمام چیزیں جمع کی گئی ہیں جو گزشتہ امتوں میں تھی، اور اس کی ترقی یافتہ صورت اس نے اختیار کی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ساری باتیں حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ تو آج ہے انشاءاللہ باہمی اعانت کی عملی تدبیر۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد پر مشتمل ہے۔ انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کے لیے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوشائند الفاظ استعمال کیے۔ لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کی تلخی محض اعلی مذاہب کی شیرین کلامی سے دور نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہے جن نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کے تکلیف اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے عملی تدابیر جاری فرمائی۔ خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی، اور دعا فرمائی کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، اور مسکین اٹھا، اور مسکینوں کے زمرہ میرا حشر کر۔ آپ کے گھر کا چبوترہ صفا غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس کے مقرب درباری اور اسلام کے مارکوں کے مخلص جانباز تھے۔ آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگ دستی اس کی ذلت اور رسوائی کے معنی نہیں تھی، نہ دولت و امارت، عزت و وقار کے مرادف تھی، بلکہ صرف نیکی و پرہیزگاری، فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و اعجاز کے ساتھ مطلب کو ادا فرمایا، ان المکثرین هم المقلون، جو دولت مند ہے وہی غریب ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہے وہی دولت مند ہو گئے۔ پھر انہیں خوشخبری دی کہ غریب جن کو خدا کے آگے اپنے کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے، دولت والوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدابیر بھی کی، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کی دو قسمیں تدبیر اختیار کی۔ ایک ہے کر مسلمان کو نصیحت کی کہ جس سے جتنا وہ اپنی دولت اس سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے، جس کا نام قرآن کے اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن چونکہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس کی ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی، اس لیے مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فریضہ ہے، اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریب اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لیے مخصوص کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے سپرد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنے نائب بنا کر یمن بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی، تو خذ بن اغنیائہم علی فقرائہم، وہ ان کی دولت مندوں سے لے کر ان کی غریبوں کو لٹا دیجیے۔ صابر دوہمی نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہیں بھی رکھتے تھے وہ بازار جا کر مزدوری کر کے جو رقم ہاتھ آتا تھا وہ غریب اور مزدور معذور بھائیوں کی اخلاقی امانت میں خرچ کرتے تھے۔ اور اس معاملہ میں خدا آپ نے یہاں تک اس طبقہ کی دلجوئی کی، فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف اور مہربانی سے بات کرنا ہی اس کا صدقہ ہے، اس سے زیادہ کہ اس کی امانت کی جائے، کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو۔ خدا نے تعلیم دی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم یتیم کو دبایا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو جھڑک۔ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی حاجت مند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت درو کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو اس نے تم کو انعامت دی، اس کی توفیق عنایت کی، احسان درنے سے انہیں کی کہ پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائے گا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنی خیرات کو احسان در کر یا تونہ تانہ دے کر برباد نہ کرو۔ اس لطف و اس مدارت اور اس دلجوئی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی اجازت نمازی فرمائی اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا کہ اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقے سے ہوتا، سب کو سب کچھ دیکھ ڈالنے کا حکم عام حکم دیا جاتا، تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج بھی مسلمانوں کے سامنے راہ کھلی ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہے تو ایسے غریب محتاج بھی کم ہے جیسے دوسروں قوموں میں نظر آتے ہیں۔ تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کے نظام سخت ابتری کی حالت میں ہے اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر اور پراگندا ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا یعنی فرمایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ کافی مطلب جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے، مطلب جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں۔ اس کی ایک تو یہ کہ جو دولت مند ہے وہ اگر اپنے مال کا زکوٰۃ نکالنے بھی چاہتے تو مستحقین کی تلاش اس کی تکلیف نہیں کرتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مستحق نہیں ہوتے لیکن وہ مانگنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان غریبوں کا حصہ کھا لیتے ہیں جو غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ نظام ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مال صحیح طریقے سے غریبوں تک پہنچ جائے جو ان کا حق ہے۔ دولت مندی کی بیماریوں کا علاج۔ دولت مندی اور تمول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک معرکہ تلارہ بحث کی حیثیت سے چلا رہا ہے۔ یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب ہے جن میں نہ تو دولت مندی کی کوئی تحقیق کی گئی نہ مفلس و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو نہ فصل چھوڑا گیا ہے۔ لیکن عیسائیت اور بدھ مت دو ایسے مذاہب ہیں جن میں دولت کی پوری تحقیر کی گئی۔ عیسائیت کی نظر میں دولت مندی اور تمول نجات کی راہ کا کانٹا ہے، بلکہ کوئی انسان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ سب کچھ اس کے پاس خدا کی راہ میں لٹانا دیں۔ انجیل میں کہ ایک نیکوکار دولت مندی عیسیٰ علیہ السلام سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال اور محتاجوں کو دیکھ کر تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تب آ کے میرے پیچھے ہو لے۔ وہ دولت مندی تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا۔ تب انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ مربع میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کے بادشاہت میں داخل ہو۔ بدھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی اور ہر قسم کی دولت سے پاک رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگ کے لیے سامان کی کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالے لے کر لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ اصل یہ ہے کہ اگر دولت کسی ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسری کی طرف منتقل کر دینا ان کی خیرخواہی تو نہیں ہوئی، دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود ہی اس حال میں بن جانا کہاں کی دانش مندی اور اصلاح ہے۔ اس لیے یہ طریقہ ہر شخص کے لیے یکساں مفید نہیں ہے۔ نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان، نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے۔ جس طرح دولت مندی دنیا میں ہزاروں سیاکاریوں کا محرک ہے، اس طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کو بچانا ایک نبوت عظما کا فرض تھا۔ دولت بحیثیت دولت اور غربت بحیثیت غربت نیک و بد و خیر شر دونوں صفتوں سے پاک، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکوکار دولت مند ایک نیکوکار غریب سے بدرجہ نیکی کے موقع زیادہ رکھتا ہے۔ اس لیے دولت انسان کی اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت اعلانت نہیں، ہنر ہے عیب نہیں، خیر ہے شر نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقع پر دولت کی خیر کو خیر اور فضل تعبیر کیا گیا، اور حدیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے مرتے وقت اچھا کہ اپنا سارا مال اسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے علیل کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولت مند بھی تھے اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ غریبوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دولت مند بھائی اس ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ہم جو نیکی کام کرتے وہ بھی کرتے، اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے جو ہم نہیں کر پاتے۔ آپ نے ان کو دعا سکھائی کہ پڑھ لیا کرو. دولت مند صحابیوں نے سنا تو وہ بھی دعا پڑھنے لگے. غریبوں نے پھر جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو ہے ہمیشہ سے غیر منفصل اور نعت شدہ چلا رہا تھا اپنے روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. ایک دفعہ آپ نے تقریب میں فرمایا کہ لوگوں مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے وہ دنیا کی خیر و برکت کا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا کا باغ و بغار، عیش و نشاط اور مال و دولت. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا ہے کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ نے سوال سن کر زیادہ تعمل کیا، پر پیشانی سے پسینے کے قطرے پہنچے، پھر فرمایا بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو. جب بعض جانور ہر ستم میں مکر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز اس کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چلتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے. دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص کو صحیح طریقے سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لیے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کاتا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا. اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اہم نقطہ کو واضح فرمایا اور بتایا کہ نفس دولت خیر و شر نہیں، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے. اگر درست طریقے سے حاصل کیا جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو نیکی اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے. اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو بری اور شرنگیز ہے. اخلاق و محاسن و معائب امیر و غریب دونوں کے لیے اقسا ہیں. ایک سخی و فیاض متواضع امیر و اقناعت پسند صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کا ایک ہی درجہ پہ رہیں. اس طرح ایک متکبر بخیل امیر و خوشامندی اور لالچی فقیر فستی کی ایک طرح سطح پر ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف مراد دولت مندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریب اور فقیروں کی امداد و تذکرے کے ساتھ ان کے اخلاق و اعداد کو بھی درست کیا جائے. اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم شان دو طرفہ اصطلاح کا نام ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے اصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکہ، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصولوں کی حمایت نہیں کی. اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کا سب سے عام طریقہ سود کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے معنی فرمایا. جو زمین یوں ہی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی جو اپنی کوشش آباد و سراب کر اس کی ملکیت قرار دی. چنانچہ فرمایا زمین خدا کی اور سب بندے خدا کے بندے، جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے. متروکہ جائیداد کا مال کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنایا. ممالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا. فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کے ممنوع نہیں، جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کے کان، معدنیات وغیرہ، جماعت تصرف میں دیا، اور بن لڑائی کے دشمن نے حاصل کی ہوئی زمین کو عمراء اور دولت مندوں کے بجائے خالص غریب اور بے قصوں کا حق قرار دیا. اس کی وجہ بھی ظاہر کی، ما فا اللہ ولا رسول من القرا فلی اللہ ولی رسول ولی ذو القربہ ولی اتامہ ولی مذاکین وابن السبیل کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. بستیوں والوں کی ملکیت سے جو اللہ جو رب رسول کو ہاتھ لگام دیں وہ خدا اور اس کے رسول رشتہ دار و یتیم اور غریبوں اور مسافروں کا حق ہے، تاکہ وہ لٹ پھر کر تم میں سے دولت مندوں ہی کے لینے دینے میں نہ رہ جائے. اس کے بعد سلسلے میں دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر اور آخرت میں بڑی سے بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اس کو کامیابی کی بشارت دی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا بلکہ در حقیقت خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے. وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو اور دل عزیز اللہ اکرامی بلکہ جائز آرام و راحت تک ہے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے. فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو. اس آیت اس آیت پاک میں درپرد واضح فرمایا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ در حقیقت تمہاری نہیں، اصل مالک خدا ہے اور تم خود اس کے محتاج ہو. پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو اگر صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ خود اس کی ملکیت ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بیمار نہیں کہا جائے گا. در حقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے اور میری شخصی اور نیت کی طرف اس کی نسبت ہے دنیا کی تمام برائی اور بدیوں کی جڑیں. اس آیت پاک کی تعلیم اس جڑ کو کودتی اور یہ بیخ و بن سے اکاڑ کر پھینک دے دی. پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب کی پوچھا جائے۔ اس لیے ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کر دیتے ان لوگوں کو جو اپنے روپے کی تیلیوں کو اپنے جات کا ذریعہ سمجھتے۔ تنبیہ کی ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالا اخلدا، کلا، برائی ہو اس کو جو تانہ دیتا ہو اور غیب چنتا ہو، جو مال کو سینت کر رکھتا ہو اس کو گن گن کر وہ خیال کرتے کہ اس کا مال اس کے ساتھ زیادہ رہے گا، ہرگز نہیں۔ فرمایا رش کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو وہ جس کو خدا نے علم دیا اور اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ رکھتے ہیں اور کار خیر میں خرچ نہیں کرتے ان کو خطاب کیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس آیت پاک نے صحابہ کرام میں دو فریق پیدا کر، ایک کہتا ہے کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، کل کے لیے کچھ نہیں رکھنا، ورنہ جو ایسا نہیں کرے گا پھر اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوا۔ دوسرا کہتا ہے خدا نے ہمارے دولت کو جو حق واجب ٹھہرایا ہے یعنی زکوٰۃ، اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل راز صحابہ اور علماء امت نے اپنے قول عمل سے اس مشکل کی پوری گرہ کھول دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں مقرر زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جبین میں آسمانی بادشاہوں کی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالے کر دی جو سب کچھ خدا کے راستے میں لٹائے۔ یہ دونوں تعلیمات اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہے، لیکن جس طرح پہلے تعلیم بہت بعض عالم بلند ہمت حوصلوں کے حوصلے سے کم ہے، اس طرح دوسرا تعلیم جو یقینا ایک بلند روحانی تخیل ہے مگر وہ عملاً عام انسانوں کے حوصلے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ انسانی فطرت کے دائرے سے باہر ہے اور اس لیے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور ویسی دونوں شریعتوں کی جامع ہے۔ اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیے، ایک قانونی اور دوسرے اخلاقی۔ قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یہ نصف مثقال نقد میں اور عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول و خرچ کرنا جماعت کا فرض ہے۔ اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی طرف بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لیے آج اٹھا کے رکھنا کو حرام سمجھتے ہیں جیسے بزر رہتران، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کی قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی بھی تھے جو اپنے تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور بعض انصار کرام خدا نے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ مِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَأَسِيرًا، اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ وَيُسِرُّونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی پرواہ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہو۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت و نیک کاموں کے لیے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے عمل بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دیے، اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان فرما دیے، تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہپاروں سے اڑ کر اس سے ضرورت مند تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ حضرت شیخ اشرف الدین یحیٰ منیر رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں اسلام کی آخری مرتبہ کمال کی تشریح الفاظ میں فرماتے ہیں، وہی طائف جان و مال درباختن با ہیچ کس ما سوا اللہ نہ پرداختن، گفتہ شاہ اصل فقیر مالہم مباحن و دم ہی، یعنی درویش صادق آپ ہوت کہ بخون و مال رادا و نبود، اگر مالش برند خوش کردت گوید الحمدللہ کہ جابے از پیش من برداشتن نہ گفتن، زکا نعمت دنیا نزدیک این طائف محمود نہ باشد، ازاں کہ بخل نہ ستودہ اس و بخل تمام باید تا داودی و درم را در بند کند، یک سال محبوس دارد آنے گا پنج درم ازاں بدہد بدید بدہد۔ اس فرقہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا. اس کا مقول ہے کہ درویش وہ ہے جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہو. اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ ہو. اگر لوگ اس کا مال اٹھا لے جائیں تو خوش ہو کر الحمدللہ اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک پردہ پڑا تھا اٹھ گیا. یہاں تک کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا نہیں ہے, کیونکہ بحالت تعریف کے قابل نہیں. اور اس کے لیے کہ سال میں 200 درہم جمع ہو, پھر ایک سال تک بند پڑے, تب جا کر ایک سال کے بعد 5 درہم ان میں سے خدا کی راہ میں دے دے, بڑی بخل کی حالت ہے. اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ کا فتویٰ نقل کیا ہے. کسی نے شبلی رحمت سے امتحانہ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر ہوتی ہے. فرمایا فقہا کے مسلک پر جواب چاہتے ہو یا فقہا کے پر کا دونوں کے. فرمایا فقہا کے مذہب کے مطابق ایک سال گزرنے پر 200 درہم میں سے 5 درہم, اور فقرا کے مسلک پر فوراً کے فوراً 200. اس نذرانے کی خوشی میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی چاہیے. فقیر نے کہا ہم نے یہ مذہب احمدین سے حاصل کیا. فرمایا ہم نے یہ مسلک صدیق اکبر سے حاصل کیا, کہ جو کچھ تھا وہ سب سرکار کے سامنے رکھ دیا اور اپنے جگر گوشہ عائشہ صدیق کو شکرانہ میں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فریق کے مطابق تھی. آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئی. جو کچھ ہوتا وہ سیدھے نہ استحقاق میں تقسیم ہو جاتا. اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کی چند خزر ریزے بھی پڑے رہتے تو گھر میں آرام نہیں فرماتے تھے. مگر عام امت کے لیے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا, بلکہ اتنا ہی ان کے لیے مقرر کیا جو ان کی قوت استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو, تاکہ نجات کا دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لیے یکساں طور پر کھلا رہے. اس لیے تاکہ بے قید وہ عدم پابندی لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو. مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی تاکہ جماعت کے مجبور معذور افراد کی لازمی طور سے تذکیری ہوتی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اصل میں حضرت نے ایک بہت ہی زیادہ اہم مضمون کو گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. یعنی گویا کیپٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں, دولت مطلب جو جمع کرتے ہیں, تو سرمایہ داران نظام کا پورا ایک نقشہ کھینچا کہ کیسے مطلب جو ہے نا اس کا علاج کرنا چاہیے. در حقیقت مالک عرش خدا خداس یہ امانت چند و روزہ نزد ماست. یعنی اصل میں تو ہر چیز کا مالک خدا ہے, اور یہ امانت جو ہے نا چند روز کے لیے ہمارے پاس, مطلب یہ بنیاد ہے. پھر حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ چونکہ اسلام تدریجی طور پر آیا ہے, تدریجی طور پر آیا ہے, تدریجی طور پر نافذ ہوا ہے. تدریجی طور پر اس طرح آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے اپنی اپنی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے, اور اس میں مسلسل ترقی ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو دو بڑے پیغمبر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک رخ لیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا رخ لیا ہے تقریباً ہر چیز میں. تو ہمارے مذہب میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا. جیسے کہ اس مال کے حصے میں موسیٰ علیہ السلام کا آدم اسکل وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جو خیرات تھا لازمی تھا اور باقی نہیں تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں پورے کا پورے دینا چاہیے تھا. تو باؤنڈری کنڈیشن دونوں کی طے ہو گئی تھی. اسلام کے اندر ان دونوں کو اس طرح وہ ایڈجسٹ کیا گیا کہ کم سے کم موسیٰ علیہ السلام والا طریقہ اور عالی ہمت لوگوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ. جو عالی ہمت ہے جو کر سکتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام والے طریقے پر عمل کر لے, یعنی اپنے طور پہ خود کچھ نہ رکھے, جو ملے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ بات کی جن میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے, اور اس طریقے سے مطلب ہے کہ جو ہے نا کچھ حضرات تھے جو کہ زکوٰۃ دیتے تھے اور وقت ضرورت مال خرچ کرتے تھے، جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر. تو یہ دونوں طریقے اسلام کے اندر مطلب کو ہے کہ آ گئے. اب اس میں ہر گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو یعنی اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، ہر حوصلے والے آدمی کے لیے گنجائش. جن کا حوصلہ کم ہے وہ اس کم سے کم پر عمل کر لے، یعنی فرض و واجب پر عمل کر لے، باقی اس کے لیے معاف نفلی درجے میں. اور جو عالی ہمت ہے وہ نفلی بھی جو ہے نا وہ کر لے. اب دیکھیے، عشاء کی نماز پڑھ لو اور فجر کی نماز پڑھ لو، درمیان میں آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سو جائے. لیکن اگر پوری رات اللہ تعالیٰ کے بلے سامنے کھڑا رہے اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لے اور فجر کی بھی پڑھ لے، تو کیا دونوں برابر ہے؟ جب کا درجہ یقیناً اونچے، لیکن سب کے اوپر نہیں ہے. تہجد کی نماز بہت اونچی نماز ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، نفل بنا دیا گیا. اگر کوئی مطلب پڑھنا چاہے تو اس کو بہت بڑی فضیلت بتائی گئی، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس پر لازم نہیں ہے. ہاں جی، بلکہ یہاں تک کہ کوئی آدمی تہجد پڑھ رہا اور دوسرا آدمی تہجد نہیں پڑھ رہا، اس کو حق نہیں کہ تہجد نہ پڑھنے والے کو کم سمجھے یا اس کو ملامت کرے. تو اس طریقے سے جو اپنا پورا مال خرچ نہیں کر رہا اور دوسرا اور پورا مال خرچ کر رہا ہے، وہ دوسرا آدمی پورا مال تو خرچ نہیں کر لیکن زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کو اس کے ملامت کا حق نہیں ہے. ہاں اس کا مقام اونچا ضرور ہے، اس کا مقام اونچا ضرور ہے، لیکن اس کو ملامت کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس وجہ سے گویا کہ بہترین طریقے سے ماشاء اللہ یہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. تو سرمایہ دارہ نظام جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس کا جو بنیاد ہے وہ ہے دولت کے مشین کے ذریعے سے مزید دولت کو لوگوں سے کھینچنا، زیادہ دولت کے ذریعے سے کم دولت کو اپنی طرف کھینچنا، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے کہ اپنی بڑی زیادہ دولت کی بنیاد پر آپ کم دولت مند شخص کی جو تھوڑی دولت ہے وہ بھی اپنی طرف کھینچ لو، اس کو منی پمپ کہتے ہیں. جو منی پمپ ہے اس کے ذریعے، جیسے سود ہے، سود کے ذریعے سے لوگ پیسوں کی بنیاد پر پیسے کھینچتے ہیں. ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتے ہیں، وہ ذرا سادہ آدمی تھے، اس نے ایک روپیہ لے لیا اور ایک دکاندار کے جو گلے ہیں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور انتظار کر رہے کہ اب پیسے اس کی طرف آئیں گے. تو آنے کافی دیر کھڑا غصے میں اس نے پھینک گلے میں پھینک دیا اسے. تو دکاندار نے کہا کیا بات ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ کہتا مجھے کسی نے کہا پیسے پیسے کو کھینچتا ہے، تو یہ تو کھینچ نہیں رہا تھا تو اس وجہ میں نے پھینک دیا. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک تھی نا، زیادہ پیسوں نے تھوڑوں کو کھینچ لیا، زیادہ پیسے نے تھوڑوں کو کھینچ لیا. تو یہ منی پمپ، مطلب اس کے ذریعے سے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ جو غریب ہوتے ہیں اس قابل رحم ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں رحم کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ اسی دولت کی بنیاد پر ہی غریبوں سے جو کہ مستحق تھے امداد کے، وہ ان کے جیب سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ہوتا. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کی پوری تیوری ہے. تو اسلام نے اس سرمایہ دارانہ نظام کی بالکل بیخبونی کی ہے، اس انداز میں کہ جو غریب ہیں ان کا حق بنایا مالدار لوگوں کے مال میں کم سے کم زکوٰۃ کی صورت میں، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کی صورت میں، اور بہت سارے مصارف اس طرح قائم کر دیے جس کے ذریعے سے ان غریب لوگوں کی دلجوئی ہو سکے. مثلاً کفارہ غریبوں کو کھانے کے لانا، ہاں جی اس طریقے سے، مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا، یہ جو نظر نیاز اور تمام چیزیں وہ سب جو ہے نا مطلب اس میں شامل ہے کہ مطلب غریبوں کو پہنچ جائے پیسے. ہاں جی, یہ ہمارے حج کے موقع پر جو دم ہے, یہ بھی سارے مطلب ہے کہ اس قسم کی ایک چیز ہے کہ وہ جو ہے نا غریبوں کو کھلانا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایک انتہائی بہترین طریقے سے معاشرے کو بیلنس کرنے کی صورت پیدا فرمائی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف پڑھنا جو ہے